ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سن کر اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانے طالب علمی میں استادوں سے یہ بات ہم نے سنی کہ طلبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو استاد سے صرف ایک مرتبہ سبق سن کر یاد کر لیتے ہیں، اور بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو دو تین مرتبہ سن کر سمجھ پاتے ہیں. اور طلبہ کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ کہنے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اب اگر استاد صرف ایک مرتبہ سبق کہلائے تو وہ طلبہ جن کی کئی مرتبہ سننے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور بعض طلبہ وہ ہیں جو دو تین چار مرتبہ کہنے کے بعد سمجھتے ہیں، تو اگر ان کی رعایت کریں تو جو ایک مرتبہ سمجھ جاتے ہیں وہ بور ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ کمزور کی رعایت کی جاتی ہے، اور کمزور سے مراد پھر یہ ہے کہ جو طلبہ زیادہ کمزور ہیں ان کی رعایت رکھی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے. نماز میں بھی یہی معاملہ ہے. امام کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھائے تو وہ اس کا خیال رکھے کہ نماز ہلکی ہلکی پڑھائے، یعنی بہت زیادہ طویل نہ ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے. ہو سکتا ہے کوئی بیمار تمہاری نماز میں شریک ہو، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا آدمی ہو، ضعیف آدمی ہو، تو ان ضعیفوں کی اور بیماروں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ہلکا پڑھانے کا حکم دیا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورتیں ثابت ہیں ان صورتوں کو نمازوں میں پڑھنا یہ سب سنت ہے. بعض لوگ تھوڑی سی اگر لمبی ہو جائے تو اعتراض کر دیتے ہیں، بعض لوگ اگر مختصر ہو تو اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ امام زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں تو ان میں کیسے لوگ موجود ہیں، جو آفا ہیں، بچے ہیں یا کمزور ہیں، بیمار ہیں، اسے زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے، لہذا اس کا فیصلہ امام ہی کو کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار بھی نہیں ہیں، ضعیف بھی نہیں ہیں، لیکن نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو دھوپ میں اب نماز پڑھ رہے ہیں، شدت کی دھوپ ہے. اکثر لوگ تو سائے میں پڑھ رہے ہیں لیکن دو چار سو ایسے بھی ہیں جو دھوپ میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے بھی نماز کو مختصر کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمیشہ کمزوروں کا خیال کیا جاتا ہے. کمزوروں کا خیال ہوگا تو ضعیف جو قوی لوگ ہیں ان کا خود بخود معاملہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں تو تکلیف نہیں، وہ تو آرام سے پنکھے کے نیچے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو مختصر اگر پڑھا دے امام تو بھی کوئی حرج نہیں. میں نے بعض اوقات مسجد نبوی میں شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جب جمعے کی نماز پڑھی تو انہوں نے جمعے کی نماز میں الحاکم التکاثر اور سورہ عصر پڑھی، اور وجہ یہی تھی، کیونکہ مجمع کثیر ہوتا ہے، اس لیے اس مجمع میں کمزوروں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایسے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے مختصر صورت تلاوت کی جاتی ہے. حج کا مجمع ہوتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے عام طور پر چھوٹی صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھنا بھی ثابت ہے جو دو رکوع پر مشتمل ہے. تو صرف سورہ کافرون اور سورہ اخلاصی سنت نہیں ہے، سورہ طور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. آج جب میں بیان کے لیے دوپہر میں کہیں جا رہا تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اتوار کے دن یہاں کچھ بیان ہوا تھا، اس میں جو باتیں میں نے عرض کی تھی تو وہ دوبارہ بیان کر دی جائیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں نے کہا جو لوگ سن چکے ہیں وہ جب وہ باتیں سنیں گے تو انہیں جو تحصیل حاصل، اگر جو تحصیل حاصل تو نہیں کہنا چاہیے، فائدہ ہی ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے ان کی اس درخواست کا ان کا خیال رکھنا پڑا کہ وہ باتیں بھی باز ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مزید باتیں بھی جس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا تو وہ باتیں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی. ویسے بھی ہمارے حضرت والا کا یہ عام طور پر فرمانا ہوتا ہے، کبھی بعض اوقات اگر کھانا اچھا پکا ہوا ہو تو بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے. ایک آدمی بریانی اچھی کھا کے کہتا ہے کہ جی پھر دوبارہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے، پھر پکائیے. کسی نے کوفتے اچھے کھا لیے تو اس کا جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر کھانے کو جی چاہتا ہے. تو اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے کہ یہ ڈش بار بار پیش کی جاتی رہتی ہے، لازمی بات ہے دین کوئی نیا تو ہے نہیں، سنانے والا بھی وہی، سننے والے بھی وہی عام طور پر، اس لیے الفاظ بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن دین کی بات تو اپنی جگہ پر وہی رہتی ہے. اس لیے اگر بعض اوقات کسی واقعے کو دوہرا دیا جائے یا دوبارہ اسی کا بیان ہو جائے تو بھی طبیعت مقدر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بات ہم بھول گئے تھے دوبارہ پھر یاد دہانی ہوگی، اس اعتبار سے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف واقعات کو بار بار ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ آپ کو کئی جگہوں پر ملے گا. کبھی یا علی ربکما تکذبان آپ بار بار پڑھیں گے، ہر دوسری آیت کے بعد کبھی یا علی ربکما تکذبان آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا اگرچہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، دیکھو یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، ہر نعمت الگ ہے، اس لیے ہر ایک کے بدلے فرمایا یہ بھی نعمت ہے، کیا اس کے بعد اس نعمت کو چھٹلاؤ گے، اور کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی کثرت رکھی ہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم سب پر جو ہے وہ مسلسل بارش کی طرح برس بھی رہی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اب بھی ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ نعمتوں میں بیٹھے ہیں. سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ساری دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے در پر لا کر بٹھا دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم. اور اسی طرح سے پھر یہ کہ الحمدللہ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب ایک بزرگ عیادت کے لیے گئے دوسرے، تو ان سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے کان ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پیر بھی ٹھیک ہیں، دل و دماغ بھی ٹھیک ہے. اور ساری نعمتیں جو تھی، جو صحت کی حالت تھی، اس کو بیان فرمائی اور بعد میں فرمایا کہ بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا فرماؤ کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے. یہ طریقہ ہے کہ نعمتوں کو سامنے رکھیے، نہ شکری نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم اگر رات دن اس کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم خود اپنے طور پر سوچ لیں کہ الحمدللہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھ میں تکلیف نہیں ہے، ہماری کان میں درد نہیں ہے، ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہے. اگر ہوتا تو کوئی آدمی یہاں بیٹھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور جتنا بھی ہم اس پر شکر ادا کریں کم. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جب دل ہی دل میں کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، مثلا اب نعمت یاد آ گئی کہ واقعی الحمدللہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، دل ہی دل میں آپ نے یہ کہہ دیا، تو فرماتے تھے کہ تم نے نہ جانے کیا کر دیا، کیسی عبادت تم نے انجام دے دی، ارے دو رکعت نفل پڑھو گے دیکھنے والا دیکھے گا، ریاکاری کا بھی اندیشہ ہے، لیکن یہاں خاموشی ہے دلی دل میں، تم نے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دلی دل میں شکر ادا کر لیا، فرمایا تم نے نہ جانے کیا عبادت انجام دے دی، اللہ اور اللہ رب العزت تمہاری اس نعمت کی بڑی قدر فرماتے ہیں کہ تم نے اس عبادت کی قدر کی، اس نعمت کی قدر کی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، خاموشی سے کہہ دیا، تو یہ ایسی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں جو برس رہی ہیں، لیکن صرف طریقہ ہمارا درست ہونا چاہیے، ہم حالات کو واقعات کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں، نتیجے میں بے صبری پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اگر ہم سیدھا کر کے پڑھیں شکر پیدا ہوگا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، میں نے عرض کیا نا کہ مختلف باتیں ہیں، بات سنی بھی ہوں گی بغیر، بات ایسی ہوں گی جن کو آپ نے پہلے نہیں سنا. حضرت مفتی صاحب کا جب بڑے صاحبزاد ذکی کیفی صاحب کا انتقال ہوا، مولانا محمود اشرف صاحب کے جو والد محترم تھے، تو مفتی صاحب اس وقت کیفیت ایسی تھی بیماری کی، اور حضرت کے گھر میں سے بھی یعنی اہلیہ کا بھی یہ حال تھا کہ انتہائی شدید بیماری تھی، ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ اس سے پہلے اتنی شدید قسم کی بیماری کبھی نہیں آئی، یعنی کروٹیں بھی دلائی جاتی تھی، از خود کروٹ لینا بھی محال تھا. تو ایسے موقع پر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اب وہ لاہور میں رہتے تھے اور حضرت مفتی صاحب کراچی میں رہتے تھے، بیماری اتنی شدت کی تھی کہ جا ہی نہیں سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، جانا کہاں، اور تقریباً 19 دن تک ایسی کیفیت رہی کہ لکھنے پر بھی قدرت نہیں تھی. 19 دن کے بعد چاہا کہ قلم سے کچھ لکھوں اپنے پوتوں کے لیے، لیکن ہاتھ میں اتنی طاقت پھر بھی نہیں. تو حضرت نے اپنے ایک عزیز کو بلایا اور کہا کہ میاں کچھ میں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے لیے تسلی کا سامان ہو، ان کے بچوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، تو لکھو. پھر حضرت نے خط لکھوایا، اس میں اپنے تمام پوتا پوتیوں کو مخاطب کیا جو متاثرین تھے، اور اس میں پھر بہت سے کام کی باتیں لکھی، اور جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی روح دنیا میں آئی ہے کاتب تقدیر نے آنے سے پہلے اس کا وقت مقرر کر دیا کہ اس نے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، تو جو آ رہا ہے آنے سے پہلے اپنی تقدیر لکھ کر لایا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اس نے کتنے دن رہنا ہے. ہمیں رنج اور صدمہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ 100 برس جیے گئی اور مر جاتا ہے 50 سال میں وہ، لیکن اللہ کے علم میں تو یہی تھا، تقدیر میں تو یہی لکھا ہوا تھا کہ 50 سال جیے گا، اب اس سے ایک لمحے بھی نہ آگے نہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ان کے صاحبزادے کا جو انتقال ہوا مفتی صاحب کے، اس وقت ان کی عمر 50 سال کے قریب، 50 سال کے تھے غالباً. تو اسے فرمائے کہ اب صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس سے ہر ایک عزیز نے ایک امید باندھ رکھی تھی، اس کا 50 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے. تو مختلف عزیزوں کو جو امیدیں تھیں وہ ان کی پوری نہیں ہوئی، اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ 50 سال میں چلے گئے، ابھی عمر ہی کیا تھی، نتیجہ کیا بے صبری پیدا ہوتی. فرمایا کہ آؤ اب واقعات کو درست طریقے پر پڑھیں اور دیکھیں تاکہ ہمارے اندر شکر کی نعمت پیدا ہو. فرمایا کہ دیکھو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے، محتاج نہیں ہے. اب سوچو کہ اگر ایسی اولاد ہوتی جو ابھی نابالغ بچے ہوتے یا ابھی درمیانی حالت میں ہوتے تو کتنی پریشانی ہوتی، یہ تکلیف کتنے گنا بڑھ جاتی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ساری اولاد جو ہے وہ اس حال میں ہے کہ کسی کے محتاج نہیں، پریشان نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اسی طریقے سے ایک ایک نعمت کو گنوایا. ایک صاحبزاد مولانا محمود اشرف صاحب سے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو فرمایا کہ دیکھو انتقال سے 3 مہینے پہلے وہ گئے تھے، تو اگر درمیان میں حج کا زمانہ نہ آتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی کہ درمیان میں حج کے لیے چلے گئے، اور حج کے لیے بھی 18 دن کا وقت تھا، تو مختصر وقت میں حج کر کے آ گئے، تو اگر یہ حج کا موقع نہ ملتا تو صاحبزادے کے دل میں یہ بات رہتی کہ اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیارت بھی کرا دی، 18 دن تک خدمت بھی خوب کر دی، تو یہ کتنے شکر کی بات ہے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد اگر 18 دن کا حج کا سفر نہ ہوتا تو اس زمانے میں عام طور پر 45 دن کا اور 40 دن کا سفر ہوتا تھا، بعض اوقات 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے. تو اگر ایسا ہوتا تو حج سے آنے کے 17 دن کے بعد انتقال ہو گیا، تو اگر کچھ بھی تاخیر ہو جاتی تو ممکن تھا کہ یہاں کسی کو بھی ان کا دیدار نہ ہو پاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ انہیں اپنے گھر بھیج دیا. پھر میرے پاس پہلے کراچی آئے تو مجھ سے ملاقات ہو گئی، والدہ سے ملاقات ہو گئی، اپنی والدہ سے ملاقات کر لی، اسی طرح سے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اپنے گھر جا کر اپنے بچوں سے ملاقات ہو گئی، اور دعوت بھی دوستوں کو حج کی خوشی میں کر دی. تو یہ ساری نعمتیں الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں. تو حضرت نے ایک ایک واقعے کو لکھ کے فرمایا کہ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم. تو بات یہ بتائی کہ ہم واقعات کو الٹا کر کے پڑھتے، کوئی مر گیا تو اب کمائے گا کون، لائے گا کون، کھائیں گے کہاں سے، یہ فکر تو ہوتی ہے جس سے بے صبری پیدا ہوتی ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اب تک کون کھلا رہا تھا. اللہ رب العزت نے آج ان کو ذریعہ بنایا ہوا، کل کسی اور کو بنا دے گا. تو کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو اس لیے واقعات کو اگر ہم درست کر کے پڑھیں تو پھر اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر واقعات کو ہم غلط طریقے سے پڑھیں گے، غلط طریقے سے دیکھیں گے، ناشکری پیدا ہوگی. اس لیے بزرگان دین نے ہمیں یہی بات بتلائی کہ نعمتوں کا استحضار، نعمتوں کو سامنے رکھو، جتنی نعمتوں کا استحضار کرو گے اتنا ہی اللہ کا تم شکر ادا کرو گے، اور پھر اس وقت یہ کیفیت ہو جائے گی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو، اتنی نعمتیں اللہ نے کی ہوئی. آدمی سوچے، آج ہمیں بالفرض ایک نقصان ہو جاتا ہے، گھر سے ہمارے چوری ہو گئی، خدا نہ کرے ڈاکہ پڑ گیا، راستے میں کسی نے لوٹ لیا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ جان تو سلامت ہے. ہم کون سا اپنے باپ کے یہاں سے لے کے آئے تھے، پیدا ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں؟ ہم تو اس حال میں آئے تھے کہ ہمارے جسم پر بدن پر کپڑے تک بھی نہیں تھے، الحمدللہ کپڑے کا بھی موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے گاڑی بھی دوسری موجود ہے، الحمدللہ رہنے کے لیے بھی مکان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہیں، اور کتنے لوگ تسلی دینے والے بھی موجود ہیں. آدمی اگر سوچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اگر یہ سوچتا رہے کہ صاحب میری 10 لاکھ کی گاڑی بھی چلی گئی تو ناشکری پیدا ہوتی رہی. اس لیے آدمی یہ پر غم تو ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے اور اللہ رب العزت سے رجوع کرے. صدمہ جو ظاہری فطری طور پہ ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دو گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک نئی گاڑی کھڑی تھی ایک پرانی، پہلے نئی گاڑی کو جی چاہا ان کا لینے کو، پھر کہا نہیں وہ پرانی گاڑی، تو پرانی گاڑی لے گئے، نہیں چھوڑ گئے، اور وہ بھی شام کو اللہ نے ملوا دی، مل گئی. تو بہرحال یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا، جتنا آدمی شکر کرے کم ہے. کہ بھئی جان پہ بھی بن سکتی تھی، یہ تو گاڑی گئی، لیکن خدا نہ کرے اگر مار جاتے تو کیا کر لیتے. اس لیے جب واقعات کو درست طریقے پر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر پھر دل میں شکر پیدا ہوگا. تو آدمی کو ناشکری اختیار نہیں کرنی چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے. ہمارے عام طور پر کسی کا حال پوچھ لو، کیا حال ہے؟ بس یہ جی رہا ہوں، گزر رہی ہے. یعنی اس طرح سے کہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. آدمی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، لیکن منہ بسور کے اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈھائے ہوئے ہیں، میں میرا ہی جگرا ہے جو میں جی رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں. یہ انداز ہوتا ہے ہمارا. بعض لوگوں کی عادت ہمیشہ ناشکری، آپ کبھی ان کا حال پوچھ لیں، بس بھائی گزر رہی ہے زندگی، گزر جائے گی اور تھوڑی سی رہ گئی. تو ناشکری کے کلمات کہتے ہیں، ارے بھائی اللہ کے بندو اس سے کیا ہوگا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تکلیف ہے پریشانی ہے تب بھی اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ و شکر للہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ نعمتیں اتنی متوجہ ہوں. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا، ہر نعمت پر شکر ادا کرو. آدمی نے کھانا کھایا، الحمدللہ و شکر للہ. پانی ملا ٹھنڈا، الحمدللہ و شکر للہ. اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی، الحمدللہ و شکر للہ. گھر پر وقت پر پہنچ گئے، الحمدللہ و شکر للہ. گاڑی وقت پر مل گئی، الحمدللہ و شکر للہ. اپنے وقت پر آفس چلے گئے، پہنچ گئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کوئی جملہ ایسا کہہ دیجیے جس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا. دیکھیے پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے، جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے مجاہدے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تو بڑے لمبے چوڑے سے تو اذکار بتائے جاتے تھے، اور پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ بس یہی کام کرو، باقی سب کام چھوڑ دو. اب کوئی 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑ رہا ہے روزانہ، کوئی اس سے زیادہ کا پڑ رہا ہے، مختلف. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، اس نے امام صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ اور پھر خود یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں روزانہ ہی. امام صاحب نے یہ بات سنی تو انہیں بڑی غیرت آئی. اس وقت تک حضرت کا معمول نہیں تھا یہ کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ معمول نہیں تھا. لیکن ایک بوڑھی عورت سے جب یہ اپنے بارے میں بات سنی تو بڑی غیرت آئی کہ ایک عورت، ضعیف عورت، میرے بارے میں یہ گمان کرتی ہے کہ میں عشاء کا وضو کرتا ہوں اور فجر کی نماز اس سے پڑھتا ہوں. اچھا گمان کر رہی، اپنے اوپر لازم کر لیا اور اس کے بعد سے مرتے دم تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اسی طرح سے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دار العلوم دیوبند کے محتمل، بڑے اعلی قسم کے درجے کے منتظم تھے، اور بقول حضرت محتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک کے وزیر اعظم بنائے جانے کے قابل تھے. یعنی ایسے اعلی درجے کے منتظم تھے کہ اگر ملک کا انتظام و انصرام ان کو سونپا جاتا تو وہ بحسن و خوبی اس کو ادا کر سکتے تھے. لیکن فرمائے کہ دارالعلوم دیوبند کا نظام چلانا خود ایک آسان کام نہیں، اتنا بڑا دارالعلوم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محتمیم تو ہم سے ہے، ہم کے معنی فکر کے ہوتے ہیں، ہر وقت فکر میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، یہ توڑ پھوڑ کرانی ہے، اس کی اصلاح کرانی ہے، مختلف ہموم رہتے ہیں، غم رہتے ہیں. تو محتمیم حضرات کے لیے ذکر اللہ کے لیے وقت نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے لیے آتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا وظیفہ روزانہ کا معمول تھا. 1.25 لاکھ مرتبہ، آج ہم سے ایک تسبیح نہیں ہوتی، صبح شام ایک تسبیح بنا دو بتا دو تو بس دل ڈوبنے لگتا ہے کہ پڑھیں گے کیسے. اور ہمارے حضرات نے اتنی آسانیاں کر دیں طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو اللہ کے بندو 33 دفعہ ہی پڑھ لو، اور 33 دفعہ بھی کسی دن نہ پڑھ سکو تو 11 مرتبہ پڑھ لو، لیکن ناغہ مت کرو. اب اس سے زیادہ اور کیا سہولت ہوگی؟ تو اگر وہ زمانہ ہوتا جب مجاہدے ایسے کیے کرائے جاتے تھے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ذکر اللہ کا نام، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ الگ، استغفار کی تسبیح الگ، درود شریف کی تسبیحات الگ، تو اس قدر تسبیح ہو جاتی صبح سے لے کے شام تک آدمی پڑھتا رہے، اسے اور کوئی کام نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے بزرگ بھی عطا فرما دیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اب اتنے لمبے چوڑے مجاہدے نہیں کرائے جاتے، اب تو مختصر تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اور اب ایسے طریقے سے راہ سلوک کو طے کرایا جاتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ. اب مثلا اللہ کا ذکر کیا چیز؟ اللہ کا ذکر جو ہے ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے اللہ یاد آ جائے. مثلا آدمی تجارت کر رہا ہے اور تجارت سے غرض کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا. لیجیے اگر آپ کی یہ نیت ہے، رزق حلال کما رہے ہیں جس میں آپ جھوٹ نہیں بول رہے، بےمانی نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ذکر. آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ملازمت کر رہا ہے اور ملازمت کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال میں مہینے بعد مجھے ملے گا لے کر جاؤں گا، اس میں آپ رشوت نہیں لے رہے، ناجائز کوئی کام نہیں کر رہے، لیجئے وہاں بیٹھنا بھی آپ کا عبادت. اسی طریقے سے آدمی چلتے پھرتے اس نے اللہ کا نام لیا، یہ بھی عبادت. کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ بھی عبادت اللہ کا نام لینے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر، ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر. تو اتنا آسان ہو گیا اب کہ ہر آدمی اللہ کی جو اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. جی یہ بھی طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو بزرگان دین نے ویسے آسان طریقے بیان کر دیے، کیا مشکل نہیں. پر عام طور پر آج کل خاص طور پر یہ ذہن میں آتی ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے بھائی، نماز 5 وقت کا پڑھنا بڑا مشکل، ذکر و اذکار کرنا بہت مشکل، آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل، کانوں کی حفاظت بہت مشکل، پیروں کی حفاظت بہت مشکل، اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا بہت مشکل، سارے مشکل کام. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں دین پہ چلنا بہت مشکل. حقیقت یہ ہے کہ دین پہ چلنا مشکل صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا قوی نہیں ہے. اگر اللہ سے تعلق قوی ہو جائے, اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے, تو یہ ساری عبادتیں کرنا آسان تر ہو جائے گا. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے, تعلق ہو جائے, وہ نہیں کہے گا کہ مجھے مشکل لگتا ہے, اس کے لیے بہت آسان. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے جن کو اپنی محبت عطا فرمائی ہے, تعلق عطا فرمایا ہے, ان کے لیے انہی اوقات میں یہ سارے ذکر و اذکار کرنے سب آسان ہو جاتے ہیں. بس بات صرف محبت کی ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ محبت تل خاشیری شبد, محبت کی وجہ سے بہت سی کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں. تو جو چیزیں بظاہر کڑوی دکھتی ہیں لیکن محبت کی وجہ سے وہ میٹھی ہو جاتی ہیں, جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو محبت کی وجہ سے راتوں کو جاگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, بچے کے پوتڑے تبدیل کرنا بار بار آسان ہو جاتا ہے. آج کل پیمپر کہہ لیجیے, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ پوتڑے ہوتے تھے, بار بار بدل رہی ہے, گیلا ہو گیا. پھر اب تو آسانیاں ہو گئی بہت. جس طریقے سے پہلے مجاہدے میں ذکر میں مشکلات ہوتی تھی, مجاہدے ہوتے تھے, اسی طریقے سے اس زمانے میں خواتین بھی بڑی تکلیفیں اٹھاتی تھیں. چولہے جلا رہی ہیں تو جناب آدھا ایک گھنٹے تک جو ہے وہ پھکنی سے جناب پھونک مار مار کے آگ سلگا رہی تھی جائے, کتنی مشکلات ہوتی. اب تو آپ نے ذرا سا بٹن آن کیا, چولہے کا کان مروڑا, چولہا جل گیا. کون سی ایسی چیز ہے, اب تو صرف آپ کی انگلی کے اشارے کی چیز, آپ ٹچ کریں کام ہو جائے گا, کوئی مشکل کام نہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں صاحب وقت نہیں ملتا. حالانکہ انہی خواتین کو, انہی کو جو ہے یہ ساری مصائب کے ساتھ ساتھ کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی تکلیفیں بھی اٹھا رہی ہیں, سہ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سل بٹے پہ مسالے بھی پیس رہے ہیں, گرم مسالے بھی گھر میں پیس رہے ہیں. بعض لوگ تو گندم بھی گھر میں لا کے ہاتھوں کی چکی سے عورتیں پیسا کرتی تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کے سردار, وہ بھی یہ کام کرتی تھیں. مشک سے پانی بھر کر لایا کرتی تھی باہر سے. اللہ نے ہمیں کتنا, یعنی کنویں پر جانا, وہاں سے ڈول کھینچنا اور پھر پانی بھرنا مشک کے اندر ڈال کر اور اس کو کاندھے پر اٹھا کے لانا, جس ماتا کے مشک اٹھانے کے نشان آپ کے کاندھوں پر. کتنی مشقت کی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ان مشقتوں سے نجات دے دی, لیکن کیا ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ سب نعمتیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرما دی. ایک زمانے میں پنکھے بھی نہیں ہوتے, اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایسی عطا کر دی ہیں بڑے بڑے. بعض لوگوں کو تو گھر ہی سینٹرل ایسی کے اندر ہوتے ہیں کہ جناب جہاں جاؤ وہاں پر ان کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک. لیکن اس کے مقابلے میں شکر کتنا ہے. نعمتیں اس قدر اور شکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے نعمتوں کا استحضار کیجیے. تو یہ ساری تکالیف پہلے زمانے میں جس طرح مجاہدے ہوتے تھے, اس طرح سے خواتین کی تکلیفیں اٹھاتی تھیں, لیکن اس کے باوجود ہم وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے بچوں کو اچھے واقعات سنانا اور بزرگوں کے واقعات سنانا, یہ سب مائیں کیا کرتی تھیں. گویا ماں کی گود پہلا اسکول یا پہلا مدرسہ ہوتا تھا. آج یہ ساری باتیں ختم ہو گئی. تو بہرحال حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کا نے بتایا تھا کہ 125,000 مرتبہ اللہ کا ذکر یعنی اس میں ذات کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی یقیناً کتنے ان کو کام تھے جو کیا کرتے تھے. تو آج کتنی ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ سب چیزیں آسان کیسے ہوں گی, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. جب اللہ کے بندوں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جائیں گے اور ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی. اب ذکر کرنا بھی آسان, نماز پڑھنا بھی آسان, روزے رکھنا بھی آسان, مال کی زکات نکالنا بھی آسان, اور اسی طرح حج کرنا بھی آسان, ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم آئیں گے جائیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, اصلاح نہیں کرائیں گے, تو پھر یہ مشکل ہی معلوم ہوگا. آسانی تبھی ہوتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں ہمارے. جب نئے نئے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے پڑھ کر, تو جب نئے نئے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں طلبا میں بڑا جوش ہوتا ہے, کیونکہ نیا نیا علم ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک کتاب پڑھی جو حضرت مولانا شیخ محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, جو انہوں نے فقہ کے موضوع پر غالباً لکھی تھی. اس میں کوئی بات ایسی تھی کہ جو ان کو غلط محسوس ہوئی, تو فوراً چل پڑے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ ابھی میں بتاتا ہوں جا کے بھی یہ غلط بات کیسے لکھ دی انہوں نے. اور معلوم کرتے کرتے جو ہے تھانہ بھون پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ہوتے ہیں, تو بتایا بھائی خانقاہ میں ہوتے ہیں. اب خانقاہ میں اس وقت تین بزرگ ہوا کرتے تھے, حضرت مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ قطب ثلاثہ کہلاتے ہیں، اقطاب ثلاثہ، تین قطب. اور دوسرے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت شیخ محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تین بزرگ وہاں پر ہوتے تھے، اور ان کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ آتا تھا، پھر حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر حضرت شیخ محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا شیخ احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ میں داخل ہوئے تو پہلے کمرے سے گزر گئے، دوسرے کمرے سے جب گزرے تو سامنے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور وہ ان کو جانتے تھے. انہوں نے جب انہیں دیکھا تو بلا لیا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی شیخ محمد احمد تھانوی صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے جناب یہ بات لکھ دی ہے، اور یہ بڑی غلط بات. تو سب سے پہلے حضرت فرمایا کہ میاں توبہ کرو، توبہ کرو، کیسی بات منہ سے نکالتے ہو؟ یہ تو بڑے اللہ والے نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ اور پھر ان کو بٹھا لیا، اور پھر ان کو ایسا مصروف کر دیا کہ وہ 40 دن تک وہاں رہے حضرت کے پاس، اور خوب ذکر و اذکار و تہجد و سبھی کچھ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب 40 دن گزر گئے وہ مناظرے کا معاملہ ہی بھول گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جو کچھ ہم نے دینا تھا دے دیا، اب یہاں سے جاؤ. 40 دن کے بعد فرمایا اب تم جاؤ، جو کچھ ہم نے دینا تھا دے دیا. فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ بھائی بڑے میاں نے ہمیں کیا دیا ہے، لیکن 12 سال گزرنے کے بعد اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت تھی جو حضرت نے ہمیں عطا کیا، یعنی صحبت سے جو چیز ملی وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت تھی. تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے جانے سے، تو یہ تعلق ملتا ہے، یہ محبت ملتی ہے جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے. جب یہ محبت مل گئی، اب نماز پڑھنا آسان، اب تہجد میں اٹھنا آسان، اب گناہ چھوڑنا آسان، سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اس محبت تلخ خاشی نہیں شمت، محبت سے جو تلخ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا اب سوچا کہ اب کس سے بیعت ہوں، کہ حضرت کے والد مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ. تو حضرت کا بھی رجحان تھا کچھ نہ کچھ، لیکن ساتھ میں وہاں کے جو مجاہدات تھے، وہاں کے جو قواعد و ضوابط تھے، اس سے بڑا ڈر لگتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی. تو مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی خدمت میں ایک دفعہ لے گئے اور فرمایا کہ حضرت اس کو بیعت کر لیجیے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیعت ہونے کو تو میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن میں ایک تو کمزور بہت ہوں، مجھ سے مجاہدے نہیں ہوتے لمبے چوڑے، اور مصروف بھی بہت ہوں، وقت بھی نہیں. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جو دو جملے ادا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے دو جملے تھے کہ جس سے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی. حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی تم نے بڑی فکر کی اس بات کی کہ تم جو ہے وہ کمزور آدمی ہو، تو کیا دین اللہ تعالیٰ کا صرف اقویہ اور قوی لوگوں کے لیے ہے، ضعیفوں کے لیے نہیں؟ اور تم نے کہا کہ بھائی میں بہت مصروف ہوں، تو کیا دین جو ہے وہ صرف جو ہے وہ فارغ لوگوں کے لیے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں؟ فرمائے دو جملے جو حضرت نے کہا ہے تو کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ واقعی عقل میں بات آتی ہے کہ دین ہمارا صرف جو ہے وہ ایسا تو نہیں کہ صرف قوی لوگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے نہیں، یا فارغ لوگوں کے لیے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں، دین تو سب کے لیے ہے. تو فرمایا کہ حضرت جب یہ بات فرمائی تو ٹھنڈک پڑ گئی. پھر فرمایا کہ ہم تم پر بہت زیادہ بوجھ نہیں لا دیں گے، البتہ ایک بات کا اہتمام کرو، اور وہ یہ کہ گناہوں سے بچو. اور پھر فرمایا کہ دیکھو گناہ کرنے میں تو طاقت لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، نہ طاقت خرچ ہوتی. جب گناہ کرے گا تو جسمانی طاقت بھی ہوگی، وقت بھی خرچ ہوگا، اللہ کی ناراضگی بھی مول لے گا. تو کرنے میں ساری خرابیاں ہیں، گناہ چھوڑنے میں تو کوئی وقت نہیں لگتا، گناہ چھوڑنے میں کوئی جسمانی مشقت نہیں ہوتی. فرمایا کہ گناہ سے بچو، نمبر ایک بات. دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 اعمال بتاتا ہوں، بس یہ 4 اعمال کر لو کافی. حضرت مفتی صاحب اس زمانے میں 18 سبق پڑھایا کرتے تھے ایک دن میں، آج کل تو 6 پیریڈ بھی نہیں ہوتے، پانچ گھنٹے اگر کوئی استاد پڑھا لے تو بہت بڑی بات ہوتی، لیکن اس زمانے میں حضرت اٹھارہ اسباق، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ اب سے 25-30 سال پہلے پنجاب کے مدارس میں اب بھی جو اوقات اساتذہ اکرام کے مصروف ہیں، یعنی سمجھ لیجئے صبح فجر سے لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، یہ تو وہ مصروف ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض اساتذہ عصر کے بعد بھی پڑھاتے ہیں، بعض مغرب کے بعد بھی پڑھاتے ہیں، بعض طلبہ کو عشاء کے بعد بھی پڑھاتے ہیں، یعنی اپنا سارا وقت انہوں نے طلبہ کے لیے وقت کر رکھا ہوتا ہے، جس وقت جو جی چاہے خارجی کتابیں بعض لوگ پڑھتے تھے، بعض طلبہ کو میں نے دیکھا کہ وہ بعض کتابوں میں کمزور ہوتے تھے، اپنے خارجی اوقات میں بعض اساتذہ سے وقت دے کر کے ان سے پڑھا کرتے تھے، تو یہ تو ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں، تو اس زمانے میں تو یقیناً اخلاص کی بہت بڑی دولت تھی جو لوگوں کے اندر موجود تھی. 18 اسباق حضرت پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں بتائیے کہاں سے وقت نکالیں گے. تو حضرت فرمایا کہ بھئی تمہیں ہم آسانی کے ساتھ یہ راستہ طے کرا دیں گے. تو فرمایا کہ دیکھو زمانے تین ہی ہیں صرف، زمانہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. تو زمانہ ماضی میں اگر تمہیں خیال آئے کسی ایسے گناہ کا جو تم سے ہو گیا، سرزد ہو گیا، اس پر صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرو. جب بھی کسی گناہ کا خیال آئے، ماضی کا جو زمانہ گزر گیا اس میں، تو استغفار پڑھ لیا کرو. اور فرمایا کہ حال کا جہاں تک تعلق ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمہاری حالت اس وقت نعمتوں میں ہے، تم آرام میں ہو، راحت میں ہو، تو اللہم لک الحمد و لک شکر کہہ لیا کرو اپنی حالت پہ. جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے، اچھی حالت ہو، اللہم لک الحمد و لک شکر کہہ لو، الحمدللہ و شکر للہ کہہ لو. اور اگر تمہاری حالت آرام اور عافیت میں نہیں ہے، کوئی پریشانی تکلیف پہنچ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ساری نعمتیں حاصل ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، تو بیٹھے بیٹھے خاموشی کے ساتھ دلی دل میں کہہ لو الحمدللہ و شکر للہ. اور خدا نہ کرے اچانک لائٹ چلی جائے، ہوا بند ہو جائے، تو تکلیف ہو گئی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. اس سے یہی پتہ چل گیا کہ یہ جملہ جو ہے صرف کسی کے مرنے پر ہی نہیں، بلکہ ہر مصیبت، ہر تکلیف پر بولا جاتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو فرمایا زمانہ حال دو حال سے خالی نہیں، یا نعمت میں ہوگے یا مصیبت میں. نعمت میں ہو تو الحمدللہ کہہ لو، اور مصیبت ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لو. تو زمانہ ماضی بھی ہو گیا، حال بھی ہو گیا، اب رہ گیا مستقبل. تو شیطان انسان کو ڈراتا ہے مستقبل کے اندیشے، کہ میں کیا کروں گا، زندگی کیسے گزرے گی، کھاؤں گا کہاں سے، یہ علم جو میں پڑھ رہا ہوں دین کا، اس کے بعد نوکری کون دے گا. اور بعض کو اس کی فکر بھی ہوتی ہے کہ چھوکری کون دے گا جب نوکری نہیں ہوگی. حالانکہ الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے دینی خادم کے جو بغیر شادی کے پھر رہو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کے گھر آباد، یہ صرف سوچ کی بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نوکری بھی مل جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، سب کام ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کافروں کو دے رہا ہے تو اپنوں کو نہیں دے گا؟ آدمی اس بات کو سوچے کہ جب اللہ رب العزت کافروں کو دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے، تو جو اس کا نام لینے والے ہیں کیا ان کو نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے، البتہ اپنوں کو آزمایا جاتا ہے کبھی کبھی. آدمی دوستوں کو ہی تو آزماتے ہیں، دشمن کو کیا آزمانا، دشمن کو بھی کبھی کوئی آزماتا؟ ہمیشہ دوست کو آزمایا جاتا ہے کہ پریشانی میں ایک کام آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اللہ رب العزت بھی کبھی کبھی اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں. بولا نبلونکم بشیئ من الخوف، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی نہ کبھی، بشیئ من الخوف، یہ نہیں کہا کہ ولا نبلونکم بخوف، کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، نہیں، بلکہ بشیئ من الخوف، تھوڑے سے خوف سے، یہ نہیں کہ ایک دم بڑا مصیبت ڈال دی ایک دم، بلکہ کچھ حصہ. اب وہ خوف مختلف قسم کا ہوگا، کبھی جو ہے وہ اولاد کے مرنے کا خوف، بیماری کا خوف، رزق کا خوف، رزق میں کمی کا خوف، مال و جان کے اتلاف کا خوف، ونقص من الاموال والثمرات، مال میں کمی یا ثمرات میں، باغوں میں پھلوں کی کمی، آدھی آزماتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، اگر صبر کیا تو خوشخبری ہے ان کے لیے. ابھی کل پرسوں لاہور میں اور پنجاب میں جو آندھی آئی، تو مجھے پتا چلا 138 کلومیٹر یا مائل کے حساب سے آئی، جس سے آموں کی فصلوں کا بہت نقصان ہوا. وہاں سے ایک دو فون آئے تو پتا چلا بعض لوگ جو آم سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا صاحب جو آم والے ہیں وہ تو بالکل بیٹھ گئے، یعنی بڑا نقصان ہوا انہیں. لیکن بات یہ بھائی، یہی تو چیز ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو گیا تب بھی آدمی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے سپرد کرے. یقیناً ایک فطری غم تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود انا للہ تو پڑھو کم از کم. تو یہ ساری چیزیں آزمائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دوستوں کو بھی آزماتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اللہ کا نام بھی لے رہا ہے پریشان بھی ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. پریشانی میں اللہ تعالیٰ اگر اپنے نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ خاص انعام ہے اللہ کہ پریشان ہو، رزق کی تنگی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جو کچھ حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. انشاءاللہ ایک دن تمہاری یہ حالت اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرما دے، وہ قادر مطلق. تو اس لیے اس بات پر زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان ہمیشہ انسان کو ان اندیشوں میں مبتلا کرتا ہے کہ صاحب کھائیں گے کہاں، پیئیں گے کہاں سے. تو فرمایا جب مستقبل میں کبھی اس قسم کے اندیشے ہوں تو کہہ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب گویا حضرت نے چار عمل بتا دیے. ماضی کے اندر اگر کوئی پریشانی، کوئی گناہ کا خیال آ جائے، انا للہ و استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حال میں اچھی حالت ہو اللہم لک الحمد و لک الشکر. پریشانی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مستقبل کے اندیشے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا کہ بس یہی تمہارے لیے چار عمل، اسی سے راہ سلوک پہ ہو جائے گی. تو اب دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ حضرت نے آسان معاملہ فرما دیا. کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتایا کہ ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھنا اور اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ایک چاند پہ کھڑے ہو گئے وظیفہ پڑھنا، ایسا کچھ نہیں. تو ہمارے لیے بھی آسانی، ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہم وقت لینے والے بن سکتے ہیں. کھانا کھائیں بسم اللہ سے شروع کریں، کھانا کھا کے فارغ ہو دعا پڑھیں الحمد للہ. پوری دعا نہیں آتی تو کم از کم الحمد للہ و شکر للہ تو کہہ سکتے ہیں نا. پانی پئیں بسم اللہ کر کے شروع کر دیں، دکان پہ گھر سے نکلنا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے بس میں سوار ہو گئے سبحان اللہ سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین دعا پڑھ لی. اسی طریقے سے اور پریشانی کی حالت ہے انا للہ پڑھ لی. یہ سارے ذکر و اذکار ہی میں داخل. اگر کوئی آدمی یہ سارے معاملات کر رہا ہے وہ بھی ذاکرین میں شمار ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے میرے عزیز بھائیو، نعمتوں کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے. اور اس کی عادت ڈال لو. آدمی پیار تو اپنے سبھی بچوں کو کرتا ہے، لیکن جب بچوں کو پیار کرو تو دو منٹ یا دو سیکنڈ بلکہ میں کہتا ہوں سوچ لو، رک جاؤ، یعنی اپنے دل کی خواہش سے پیار مت کرو، پھر سوچ کر دل میں یہ بات لاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، ہمیں بچوں پر شفقت کا حکم دیا گیا ہے. اب جب یہ خیال آ جائے دل میں، اب اس بچے کو اٹھا کے پیار کرو، انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا، سلوک کا راستہ بھی طے ہوگا. آدمی بیوی کا حق تو ادا کرتا ہی ہے، لیکن اپنے جذبات کے تحت نہ کرو، بلکہ ایک لمحے سوچنے کے بعد یہ سوچو کہ بھئی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے. اگر حلال نہ ہوتا یہ معاملہ تو نہ جانے میں کہیں حرام میں پڑ جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، تو اللہ نے اس نکاح کے نتیجے میں ہمارے لیے اس بیوی کو حلال کیا. اب اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ اس پر شکر بھی کریں گے اللہ کا. تو اب دیکھیے، پہلے ایک صرف ایک جو ہے وہ ایک حیوانیت تھی، اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے، نعمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور حق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی بھی ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت قیاس سوچتے چلے جائیے، جتنی بھی چیزیں ہیں زاویہ نگاہ بدل لیجئے، خالی ساری دنیا کے کام سب عبادت بن جائیں گے، اور آدمی گناہوں کے کام سے بچے. بس سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے بڑا آسان رکھا ہے، گناہ سے بچنے. یہ جو کام گناہ والے ہوں ان کو چھوڑ دیجئے. جو کام فوری طور پہ چھوڑ سکتا ہے آدمی فوراً چھوڑ دے، جو ابھی نہیں چھوڑ سکتا اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی فکر کرے. لیکن آدمی اپنے آپ کو بے فکر نہ رکھے کہ بھائی انشاءاللہ آج نہیں تو کل چھوڑ دوں گا. کم از کم آدمی خیال تو کر لے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا فرمائیں گے. ہمارے ایک دوست سے انتقال ہو گیا، ساری زندگی انہوں نے ایسی گزاری کہ بالکل کلین شیو رہے، لیکن مرنے سے کچھ عرصے پہلے میں کبھی کبھی اکیلے میں ان کو ترغیب دیا کرتا تھا تاکہ شرمندگی نہ ہو. اکیلے میں کبھی کبھی ان کو ترغیب دیتا تھا کہ دیکھو کب تک، اب ماشاء اللہ 60-65 سال کی ان کی عمر ہو گئی تو اب تو یہ سنت رکھ لیجئے. تو انہوں نے پھر مجھ سے آخری وقت میں یہ وعدہ کیا کہ میرا ارادہ انشاءاللہ اب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں رکھوں گا. پھر بیمار ہو گئے بےچارے, ہسپتال چلے گئے اور وہاں کچھ عرصے بیمار رہے, اس دوران ان کا شیو بڑھ گیا تھا. اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اپنے ارادے کے تحت وہ رکھ لی تھی مکائی. خاتمہ ہوا تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ چہرے پر بال تھے. تو آدمی ارادہ تو اچھا رکھے, کیا پتا کب موت آ جائے. کم از کم یہ ارادہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں اچھا ایک کام برا کر رہا ہوں, آئندہ میں اس کو کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کے برادر نسبتی کا آج انتقال ہو گیا, جمعہ میں جنازہ ہوا ان کا, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے, حد نگاہ تک قبروں کو وسیع فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرما دیجیے, ہمیں نیکیوں کے ارادوں پر استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجیے, پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, مصائب کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ یہود و نصارہ مشرکین اور کفار کی سازشوں سے ہمیں, ہمارے ملکوں کو, اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو اور اسی طرح عوام کو اے اللہ محفوظ فرما دیجیے, ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجیے, ہر قسم کی عصبیت سے اے اللہ ہمیں بالاتر فرما دیجیے. اے اللہ مذہبی فرقہ واریت ہو, لسانیت ہو, وطنیت ہو, اے اللہ جو بھی جتنے بھی قسم کے بت ہیں ان سے ہمیں دور فرما کر اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ بزرگان دین کی صحیح معنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے, ان کی صحبت ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے, اور اے اللہ جو اس وقت نیک نہیں ہیں انہیں بھی نیک بنا دیجیے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عافیت کی زندگی عطا فرما, جسم کی سلامتی بھی عطا فرما, ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور جسم کی سلامتی کے ساتھ, اعضاء کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.